الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خواتین و حضرات ہم سورہ کہف کی آیت 83 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں قصہ ذوالقرنین زیر بحث ہے میں نے پچھلی نشست میں تفصیل کے ساتھ بتا دیا تھا کہ ذوالقرنین سے کون سی شخصیت مراد ہے اس شخصیت کے کیا کارنامے رہے ہیں یہود کے پس منظر میں اس کی کیا اہمیت ہے اور یہ سوال اگر ان کی طرف سے آیا تو اس کا باعث کیا ہوا. اس کے بعد اب قرآن مجید نے جو کچھ بیان کیا ہے ہم اس کو پڑھتے ہیں. فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِلْقَرْنَيْنِ وہ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں بھی پوچھ رہے ہیں. اس سے پہلے بھی ان کے کچھ سوالات نقل ہوئے ہیں, اس وجہ سے یہ فرمایا ہے کہ وہ دوسری باتیں بھی پوچھتے رہتے ہیں اور اب ذوالقرنین کے بارے میں بھی کچھ سوالات کر رہے ہیں. قل ساتلو علیکم منہ ذکرا, ان سے کہو میں اس کا کچھ تذکرہ ابھی تمہیں سناتا ہوں. یہاں سے تمہید باندھی ہے. اس پر میں نے لکھا ہے کہ آیت کی ابتدا ساتلو سے ہوئی ہے اور تذکرے کے لیے اس میں لفظ ذکر آیا ہے. اس میں اگر غور کیجیے تو ایک قسم کی اپیل مضمر ہے. استاذ امام لکھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ پوچھتے ہو تو میں اس کی سرگزشت کا کچھ سبق آموز حصہ سناؤں گا. یہ وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید تاریخ کی کتاب نہیں ہے, نہ تاریخی نوعیت کے سوالات کے جوابات دینا اس کا منصب ہے. وہ تو اپنی بات کر رہا ہے, اپنی دعوت پیش کر رہا ہے اور اس کی دعوت کے لیے خود اس کی اپنی تعبیر انذار ہے. چنانچہ اسی بنا پر میں نے اصول و مبادی میں یہ بیان کیا ہے کہ قرآن کا تعارف اگر ایک لفظ میں کرانا ہو تو وہ پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے. ایک پیغمبر اپنی قوم کو خبردار کر رہا ہے, اپنے مخاطبین کو خبردار کر رہا ہے. اس نے خبردار کرنے میں بات کہاں سے شروع کی, پھر وہ کہاں تک پہنچی, یہ سرگزشت قرآن کا موضوع ہے. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر موقع پر وہی چیز پیش نظر رہے جس کو قرآن نے اپنا موضوع قرار دیا ہے. یہاں اسی کی وضاحت کے لیے لفظ ذکر استعمال کیا ہے. یعنی میں یہ واقعہ تو سناؤں گا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا, لیکن یہ تمہارے لیے ایک یاد دہانی ہوگی. تمہیں اس سے کیا سبق ملنا چاہیے وہ اصل میں جاننے اور سمجھنے کی چیز ہے. قصے اور سرگزشتیں تو ہوتی رہتی ہیں. مطلب یہ ہے کہ پوچھتے ہو تو میں اس کی سرگزشت کا کچھ سبق آموز حصہ سناؤں گا. امید ہے گوشے دل سے سنو گے اور اس سے فائدہ اٹھاؤ, دل کے کان سے سنو گے. اور محض قصہ سننا کوئی چیز نہیں ہے, اس میں جو سبق مضمر ہے, جو یاد دہانی مضمر ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ. لفظ ذکر میں یاد دہانی, تذکیر اور سبق آموزی کا جو مفہوم مضمر ہے وہ اہل نظر سے مخفی نہیں ہے. لفظ ذکر استعمال کر کے قرآن نے یاد دہانی, تذکیر اور سبق آموزی کے مفاہیم کی طرف اشارہ کیا ہے. یعنی یہ بتایا ہے کہ میں یہ قصے کے طور پر نہیں سنا رہا, ذرا وقف کرو اور غور کے ساتھ سنو, یہ تمہارے لیے ایک یاد دہانی ہوگی. قل ساتلو علیکم منہ ذکرا, ان سے کہو میں اس کا کچھ تذکرہ ابھی تمہیں سناتا ہوں. تذکرے کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے, تذکرہ, ذکر, ذکرہ, یاد دہانی. یعنی اس پہ کچھ سبق ہے تمہارے لیے, تو سنو، اِنَّ مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا فرمایا تھا. یہ پہلے ہی واضح کر دیا کہ وہ ایک بادشاہ تھا. اس دنیا میں ایک اقتدار تو وہ ہے جو نوع انسانی کو عطا ہوا ہے، یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے. اس کائنات کی وسعتوں سے اب ہم واقف ہو چکے ہیں، اس میں ایک ذرہ ناچیز لیکن بہرحال ایک بڑا کرہ ہے ہمارے لحاظ سے دیکھیں، وہ ہمارے سپرد کر دیا گیا ہے، انسانوں کو اس میں اقتدار دیا گیا ہے، وہ بادشاہ ہیں بحیثیت مجموعی، اب وہ جو جی چاہے اس میں کریں. اسی کو قرآن مجید نے لفظ خلیفہ سے تعبیر کیا ہے، جب یہ فرمایا کہ انی جائل فی الارض خلیفہ، تو اس سے گویا واضح کیا کہ میں زمین کا اقتدار دینے والا ہوں، ایک ایسی مخلوق بنا رہا ہوں جو زمین کی بادشاہ ہوگی. یہی اقتدار پھر انسانوں کے اندر، بعض اشخاص میں، بعض خاندانوں میں، بعض گروہوں میں ارتکاز کرتا ہے، ان کو بھی خلیفہ کہا جاتا ہے. جیسے حضرت داؤد کے بارے میں یہ فرمایا کہ اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلافت دے دی ہے، یعنی اقتدار دے دیا ہے. اسی طرح کا ایک لفظ تمکین ہے، مکنہ، اس کے بھی وہی معنی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں مسلمانوں کو ان کی ذمہ داریاں یاد دلائی ہیں، صحابہ کرام کی جماعت کو. تو وہاں پر بھی دیکھیے بات یہاں سے شروع کی ہے کہ الذین مکنہم فی الارض، یہ لوگ ہیں کہ جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں گے، آگے پھر بیان کیا ہے کہ اقتدار بخشیں گے تو ان کے دینی فرائض کیا ہوں گے. انا مکن لہو فی الارض، ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا فرمایا تھا. اقتدار قبیلے میں بھی ہوتا ہے، اقتدار قوموں میں بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات وہ اقتدار بڑی سلطنتوں کا اقتدار بن جاتا ہے. چنانچہ آگے وضاحت کی ہے کہ وَآتَيْنَهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور اس کو ہر قسم کے اسباب و وسائل بخشے تھے. دو ہی چیزیں ہیں جو قوموں کے لیے ترقی کا ہدف ہوتی ہیں، ایک سیاسی استحکام، دوسرے معاشی خوشحالی، ان کے نظم میں کوئی اختلال نہ آنے پائے، وہ قاعدے میں تبدیل ہو جائے، اس میں روز روز کی اکھاڑ پچھاڑ نہ ہو، وہ کسی ضبط کے ساتھ چلتا رہے، اس سے استحکام پیدا ہوتا ہے. سیاسی معاملات میں آگے جو اصلاحات بھی کرنی ہیں، یعنی یہ بات کہ حکومتوں کو عدل کرنا چاہیے، یہ بات کہ ان کو لوگوں کی رائے کے مطابق منتخب ہو کر آنا چاہیے، یہ بات کہ انہیں میرٹ پر سب معاملات کرنے چاہیے، یہ بات کی چیزیں ہیں. پہلی چیز حکومت اور ریاست میں استحکام ہے، کیونکہ حکومت اصلاً قائم کس لیے کی جاتی ہے؟ اس لیے کہ لوگوں کو امن فراہم ہو. سیاسی استحکام دو چیزیں پیدا کرتا ہے، امن فراہم کرتا ہے، وہ لوگ جو اپنے اختیار کو غلط استعمال کر کے فساد پیدا کرتے ہیں ان کو لگام دیتا ہے. یہ پہلی بات جس کے لیے حکومت قائم کی جاتی ہے، ورنہ ضرورت نہیں ہے اس کی کوئی بھی. امن قائم ہو جائے، یہ سیاسی استحکام سے اس کا لازمی نتیجہ سیاسی استحکام کا یہ ہے کہ سرمایہ کو یہ پیغام مل جاتا ہے کہ وہ اب محفوظ ہے، اور یہ پیغام جب تک سرمایہ کو نہ ملے اس وقت تک وہ ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہوتا. لازمی نتیجہ پھر یہ ہے کہ اچھے وسائل ہوں، وہ وسائل میسر آئیں، ان سے کام لینے والے لوگ پیدا ہوں. وسائل تو بعض اوقات ڈھیروں میں ہوتے ہیں، پوری پوری زمینیں ان سے بھری ہوتی ہیں معدنیات سے خاص طور پر، لیکن ان کو نکالنا، ان سے کام لینا، ان کو لوگوں کے لیے مفید بنانا، یہ سب تو پھر انسانی عقل اور محنت کا تقاضا کرتا ہے. اسی کو ہم معاشی جدوجہد سے تعبیر کرتے ہیں. تو قوموں کی ترقی میں ان دو چیزوں کی بڑی اہمیت ہے. یہ لفظ جو تمکین استعمال ہوتا ہے، یہ بھی عربی زبان میں اسی کو بیان کرتا ہے، یعنی اب گویا کوئی اختلال نہیں ہے، انتشار نہیں ہے، وہ جم گئے ہیں. یہ جم جانا سیاسی استحکام کا تقاضا کرتا ہے اور معاشی استقلال کا تقاضا کرتا ہے. تو یہاں دیکھیے دونوں چیزوں کو بیان کیا ہے. پہلے یہ بیان کیا کہ ہم نے ان کو زمین میں جما دیا، اقتدار عطا فرمایا، اور پھر بتایا کہ ہر قسم کے اسباب و وسائل بھی بخشتی ہیں. ایک بادشاہت قائم ہو گئی، یہ بادشاہت بھی غیر معمولی تھی، اور بادشاہت میں چونکہ قوت کے بل پر تغلب کے نتیجے میں اقتدار حاصل ہوتا ہے، اس کا لازمی نتیجہ پرانے زمانے میں یہی ہوتا تھا کہ وہ پھر وراثت بن جاتا تھا. اس میں لوگوں نے عافیت دیکھی کہ روز روز پانی پت کے میدان میں تلواریں کھینچیں، اس میں خون بہے گا. اصل مقصود چونکہ یہی ہے کہ لوگوں کو امن فراہم کرے، تو اب اس خاندان نے اگر ابتدا کر دی ہے تو پھر یہ لوگ اس مملکت کا نظم چلائیں. بادشاہت اصل میں یہاں سے پیدا ہوئی. اس کے بعد ایک تاریخ ہے پوری کی پوری، جس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بادشاہوں نے دیوتاؤں سے بھی اپنے لیے سند حاصل کرنے کی کوشش کی، جس کے لیے تاریخ میں گاڈ کنگز کی تعبیر اختیار کی جاتی ہے. تو خیر یہ تو چند جملہ ہے، معترضہ تھے. بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اقتدار بھی بخشا، اور میں اس کی کچھ وضاحت کر چکا ہوں کہ کیسے ایک چھوٹے سے علاقے میں اس کو حکومت حاصل ہوئی. اس حکومت کے حاصل ہونے کے بعد مادہ کے علاقے سے، یعنی قدیم عراق شام کا علاقہ، یہاں سے حملہ ہو گیا. اس کے مقابلے میں وہ فتح یاب ہوئے، اور فتح یاب ہی نہیں ہوئے بلکہ پھر آہستہ آہستہ وہ سلطنت بڑھنا شروع ہوئی، اور اس وقت کی جو متمدن دنیا تھی وہ اس کے کناروں تک پہنچ گئی، ایک بڑی سلطنت قائم ہو گئی. اس کو یہاں اس طرح بیان کیا ہے کہ ہم نے زمین میں اقتدار بھی عطا فرمایا، اور پھر اس سلطنت کو ہر قسم کے اسباب و وسائل بھی بخش دیے. اب مہمات کا ذکر ہوا ہے، جس سے قرآن نے پھر وہ نتائج نکالے ہیں. حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین حمیۃ ووجد عندها قوما. پھر اس نے ایک مرتبہ ایک مہم کا سامان کیا، یعنی جب اقتدار مستحکم ہو گیا. تو قدیم زمانے میں جب اقتدار مستحکم ہو جاتا تھا اور کوئی اولوالعزم شخص حکمرانی کا منصب سنبھال لیتا تھا، تو بڑا نصب العین کیا تھا؟ یہی کہ اب میں ارد گرد کی سلطنتوں کو بھی فتح کر لوں. اس لیے کہ جب ایک جگہ پر اقتدار حاصل ہو گیا ہے تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر یہ چیز نصب العین یا ہدف بن جاتی ہے. حوصلہ مند لوگ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. یہاں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو مختلف صلاحیتیں دے کر پیدا کیا ہے. بعض لوگ خالص علمی فکری صلاحیتیں لے کے پیدا ہوتے ہیں، بعض لوگ بڑا موضوع ذہن لے کے پیدا ہوتے ہیں، چنانچہ شاعری، ادب، فنون لطیفہ کا ان سے ظہور ہونا شروع ہو جاتا ہے. انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے حصے جمالیات دی ہے وہ مختلف فنون لطیفہ میں اپنا اظہار کرتی ہے، شاعری میں، مصوری میں، عمدہ نثر نگاری میں، موسیقی میں، غنا میں، مختلف فنون میں اپنا اظہار کرتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی صلاحیتیں بھی لوگوں کو دیتا ہے، اور پھر وہ ان میں کمال پیدا کرتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ صلاحیتیں جب بانٹتے ہیں تو بعض لوگوں میں سیاسی قوت حاصل کرنے کے لیے خاص طرح کا عزم اور حوصلہ بھی ودیت کر دیتے ہیں. یہ ہر شخص میں نہیں ہوتا، اور نہ ہر شخص کو اس کے حالات میسر آتے ہیں. یعنی ایسے لوگ بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں جو فطری طور پر قیادت کی صلاحیت لے کے پیدا ہوتے ہیں. وہ قیادت کی صلاحیت لے کے پیدا ہوں گے تو محلے کی سطح پر، خاندان کی سطح پر، قبیلے کی سطح پر، برادری کی سطح پر کہیں نہ کہیں اس کا ظہور ہوگا. یہ ہم خود اپنی معاشرت میں بھی دیکھتے ہیں. اس طرح کے اولوالعزم لوگ، اس طرح کے غیر معمولی صلاحیتوں کے لوگ جو قیادت و سیادت کے لیے پیدا کیے جاتے ہیں، ان کو جب قدیم زمانے میں یہ موقع مل جاتا تھا کہ وہ اپنا اقتدار کسی قوم پر قائم کر لیں جیسے کہ ذوالقرنین کو ملا، تو پھر ان کا اگلا ہدف یہی ہوتا تھا کہ وہ فاتح عالم بنے، یعنی اب پوری دنیا ان کے زیر نگیں آئے، وہ آگے بڑھتے تھے اس کے لیے. تو انہوں نے بھی، قرآن بتاتا ہے کہ اب مہمات کا آغاز کیا. یہ تین مہمات ہیں جن کی اب قرآن تفصیل کرے گا اور ہر ایک سے بعض حقائق واضح کرے گا. حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، اب انہوں نے پہلے تو اپنی سلطنت کے مغرب کی طرف سفر کی، ابتدا کی، یعنی سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور اس کی مخالف سمت میں غروب ہوتا ہے، تو اس کو ہم مغرب کہتے ہیں. مغرب یعنی سورج کے غروب ہونے کا وقت، سورج کے غروب ہونے کی جگہ. اور کسی میدان میں کھڑے ہو جائیں تو روزانہ دیکھ سکتے ہیں کہ سورج ایک جگہ سے طلوع ہو رہا ہوتا ہے، ایک جگہ جا کے غروب ہوتا ہے. اب جب آپ سفر شروع کریں گے تو کوئی جگہ آئے گی نا جہاں معاملہ ختم ہو جائے گا، یعنی جہاں سے آگے پھر کوئی قدم بڑھانے کی جگہ نہیں ہوگی. اس کا معاملہ زمین کے کناروں پر تو آ نہیں سکتا، کیونکہ زمین ہم جانتے ہیں کہ گول ہے، جہاں سے چلتے رہے وہیں واپس آ جائیں گے. تو قدیم تمدن میں عام طور پر جب سمندر آگے آ جاتا تھا تو گویا یہی ہوتا تھا کہ اب خشکی ختم ہو گئی. تو زمین کا ختم ہونا اصل میں خشکی کا ختم ہونا تھا، یہی اس زمانے کی تعبیر ہوتی تھی. تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ میں دائیں بائیں اب اس ساری زمین کو فتح کر لوں گا. چنانچہ نکلے اور پہلی مہم شروع کی، اور مہم میں آگے بڑھتے بڑھتے علاقوں کو فتح کرتے ہوئے سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک پہنچ گئے. یعنی جب سفر شروع کیا تو کہاں پہنچے؟ وجدہ تغرب فی عین حمیہ، سورج کو ایک سیاہ کیچڑ کے چشمے میں ڈوبتے ہوئے دیکھا. یعنی آگے گویا ایک بڑی جھیل یا بڑا سمندر سا آ گیا جس میں سورج ڈوب رہا تھا، اور اس میں پہنچنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ وہاں وجدہ عندہ قومن، اور اس کے پاس ایک قوم انہیں ملی. اس زمانے میں آبادی دور دور ہی ہوتی تھی، آبادی یا دریاؤں کے کنارے ہوتی تھی یا سمندروں کے کنارے ہوتی تھی، جھیلوں کے کنارے ہوتی تھی، اس لیے کہ پانی انسان کی ناگزیر ضرورت ہے، تو بالعموم ایسے ہی ہوتا تھا. دیکھا انہوں نے کہ سورج وہاں پر ایک سیاہ کیچڑ کے چشمے میں ڈوب رہا ہے، اور وہاں ایک قوم ہے. اب اس قوم کے لوگوں نے کیا کیا؟ اس قوم کے لوگوں نے ان سے اب گفتگو شروع کی. اس زمانے میں جو قوموں کی مختلف زبانیں ہیں وہ اسی طرح تھی جیسے اس وقت ہیں، لیکن بادشاہ لوگوں کے ہاں ایسے لوگ دربار میں ہوتے تھے جو مختلف قوموں کی زبانیں جانتے بھی تھے اور ترجمانی کے فرائض بھی انجام دیتے تھے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی ہم دیکھتے ہیں، خلفائے راشدین کے ہاں بھی دیکھتے ہیں. یہ جو کہا ہے کہ انہوں نے سورج کو اس طرح دیکھا، اس کی میں نے وضاحت کی ہے. اس سے واضح ہے کہ پچھلے جملے میں سورج کے ڈوبنے کی جگہ تک پہنچنا در حقیقت مغرب کی جانب خشکی کے آخری سرے تک پہنچنے کی تعبیر ہے، یعنی جو زمین میسر تھی اس کے آخر میں وہ پہنچ گئے، جس کے آگے سمندر تھا اور جہاں غروب آفتاب کے وقت ایسا نظر آتا تھا گویا وہ کسی سیاہ کیچڑ کے چشمے میں ڈوب رہا ہے، یعنی بہت گہرا سمندر، اور سمندر بھی اس نوعیت کا نہیں جو شفاف پانی کا ہوتا ہے بلکہ اس طرح نظر آ رہا تھا. اسے چشمہ غالباً اس لیے کہا ہے کہ ایشیائے کوچک کے، یعنی ایشیا مائنر، یہ جو ترکی کا نیچے کا علاقہ ہے، ایشیائے کوچک کے مغربی ساحل پر بحر ایجین چھوٹی چھوٹی خلیجوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے. ہے تو وہ بڑا سمندر لیکن اس میں چھوٹی چھوٹی خلیجیں بن گئی ہیں، تو وہ آپ کسی طرف بھی وہاں پہنچیں تو ایسے ہی نظر آئے گا آپ کو جیسے ایک بڑا سا چشمہ یا بڑی سی جھیل ہے اس کے کنارے کھڑے ہیں. اس کے معنی یہ ہے کہ مغرب کی طرف اس وقت کی تمام معلوم دنیا ذوالقرنین نے اس مہم میں زیر نگیں کر لی. یعنی اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ بحر ایجین تک پہنچ گیا تھا تو پھر اوپر کا علاقہ جتنا بھی ہے وہ اس کی گرفت میں آ گیا. استاذ امام لکھتے ہیں یہ کہ خسرو کی, کہ خسرو, خسرو, قریش, قریش, سائرس, یہ اسی کے نام ہیں مختلف. یعنی وہ مختلف زبانوں میں گئے ہیں اور وہاں ان کے تلفظ بھی مختلف ہو گئے ہیں. یہ کہ خسرو کی پہلی مہم کی طرف اشارہ ہے جو اس کے دارالسلطنت, اس کے دارالسلطنت کا نام تھا حکمتانہ. اس کو انگریزی زبان میں حکمتانہ کہا جاتا ہے, تو ہمارے ہاں اس کا تلفظ حکمتانہ ہے. یہ وہ علاقہ ہے جہاں اب ہمدان کا شہر ہے, اس کے قریب اس کا دارالحکومت تھا. یہ کہ خسرو کی پہلی مہم کی طرف اشارہ ہے جو اس کے دارالسلطنت حکمتانہ موجودہ ہمدان سے مغرب کے لیے ہوئی, یہ نیچے ہے اس سے مغرب کی جانب گئے. اس مہم میں اس نے مادہ, موجودہ عراق اور شام, عراق اور شام کے پورے علاقے کو اس زمانے میں مادہ کہا جاتا تھا, اس مہم میں اس نے مادہ اور لیڈیا, لیڈیا موجودہ ترکی, ترکی کا نام اس زمانے میں یہی تھا, کو زیر نگیں کر لیا. لیڈیا کے دارالحکومت سارڈیس, یہ سمرنا کا علاقہ ہے جو اب ترکی میں ہے, جو وہاں کے حکمران, ہمارے ہاں تو اس کا تلفظ زیادہ تر کروسس ہے لیکن انگریزی میں کریسس ہی ہے, تو اس نے وہاں اس حکمران کو بھی شکست دی جس کو بابل, مصر اور اسپارٹا کی حکومتوں کی حمایت بھی حاصل تھی. یعنی بابل کی حکومتیں بھی اس کی پشت پر کھڑی تھیں کریسس کی, مصر کی بھی اور یونان کے نیچے اسپارٹا کی بھی, تو یہ سب کی حمایت حاصل تھی. اس مہم میں کہ خسرو کے قدم بحیرہ روم کے ساحل پر جا کر رکے, اور وہی اصل میں وہ بحیرہ ایجین کا علاقہ ہے جس میں پھر اس طرح کی بہت سی جھیلیں ہیں جہاں تک یہ پہنچ گیا. یہ پہلی مہم ہے. فرمایا کہ جب وہاں وہ پہنچا تو اس وقت ہم نے کہا کہ اب اس طرف تو متمدن دنیا میں کوئی جگہ رہ نہیں گئی. قلنا یا ذوالقرنین, ہم نے کہا اے ذوالقرنین, اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا. اے ذوالقرنین, یہ تیرے اختیار میں, یعنی اب یہ سارے علاقے تیرے اختیار میں ہیں, چاہو تو ان پر عذاب کے تازیانے برساؤ اور چاہو تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو, یہ اختیار کرو. یہ جو تعبیر قرآن نے اختیار کی ہے وہ اصل میں اس اختیار کا بیان ہے جو دنیا میں اقتدار پا کر ہر شخص کو ملتا ہے. یعنی اب تمہارے سامنے دونوں راستے ہیں, جیسے دنیا میں شعور کی آنکھ کھولنے کے بعد ہمارے سامنے دونوں راستے ہیں. دیکھیے ان کو بھی قرآن ایسے ہی بیان کرتا ہے, اما شاکرم و اما کفورا. تم نے دنیا میں شعور پا لیا, اب چاہو تو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہو, چاہو تو کفر, ناشکری اختیار کر لو. تو یہ گویا اس کے لیے بھی اللہ کا پیغام تھا کہ اب تمہارے ہاتھ میں اقتدار ہے, لوگوں کو سزا دینے والے, ان پر عذاب کے تازیانے برسانے والے اور اپنی بڑائی کا ڈنکا بجانے والے بن کر رہو. یہ سرکشی بھی اختیار کر سکتے ہو اور لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کر رویہ بھی اختیار کر سکتے ہو, دونوں راستے کھلے. اس پر میں نے لکھا ہے یہ صورتحال کی زبان سے ذوالقرنین کے اختیار و اقتدار کا بیان ہے, یعنی اس پہ مکالمہ نہیں ہوا. قرآن میں اس کی بہت مثالیں ہیں. گویا جس وقت ہمیں اختیار ملتا ہے تو خدا ہم سے کہتا ہے کہ اما شاکرم و اما کفورا. جس وقت کسی بادشاہ کو اقتدار ملتا ہے تو خدا اس سے کہتا ہے کہ اب یہ اختیار اقتدار تمہارے پاس ہے, دیکھ لو, دونوں راستے کھلے ہوئے ہیں, ظلم کا راستہ بھی ہے اور عدل کا, انصاف کا, لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا راستہ بھی ہے. یہ اس صورتحال کی تعبیر ہے, اس کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی بیان کرتے ہیں. یہ صورتحال کی زبان سے ذوالقرنین کے اختیار و اقتدار کا بیان ہے, اس کے لیے اس کا مخاطبہ الہی سے مشرف ہونا ضروری نہیں ہے. یعنی اس سے اس استدلال کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی وحی کی یا کشف ہوا, نہیں, یہ بحث صورتحال کے بیان کے لیے بھی ایسے ہی قرآن میں آ جاتا ہے. عربی زبان میں لفظ قول اس طرح کی تعبیرات کے لیے بھی آتا ہے, اس کی اور مثالیں بھی ہیں. مطلب یہ ہے, یعنی کیا مدعا کیا ہے, پیش نظر کیا ہے یہ بات کہنے سے, مطلب یہ ہے کہ اس فتح کے نتیجے میں ہم نے ایسا اختیار ان لوگوں پر تمہیں دے دیا ہے کہ اب تم ان کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہو، تمہارا کوئی ہاتھ پکڑنے والا اب نہیں ہے، تمہارے اختیار و اقتدار کی کوئی مداخلت کرنے والا نہیں ہے۔ موجودہ زمانے میں تو ہم نے اقتدار کو چیک اور بیلنس کے طریقے پر بانٹ دیا ہے، جدید ریاستوں میں اب اقتدار مطلق نہیں رہا۔ اس کو کہا جاتا تھا کہ مطلق العنان یا مطلق العنان بادشاہت، اس کا مطلب کیا ہے؟ انان یعنی باغ، باغ چھوڑ دی گئی، یہ وہی تعبیر ہے۔ تمہارا اقتدار مطلق اقتدار ہے، اب کوئی تمہاری مداخلت کرنے والا نہیں ہے، نہ کوئی ریاست کی فوج ہے کہ پیچھے سے آ کے گردن ناپ دے گی، نہ کوئی عدالتیں ہیں کہ جو تم سے بالا تر کوئی فیصلہ کر لیں گی۔ اب تو ہمارے ہاں مقننہ کو، عدلیہ کو، اور اسی طرح بعض دوسرے اداروں کو اقتدار میں اس طرح حصہ دیا جاتا ہے کہ وہ ایک چیک اور بیلنس فراہم کر دیتے ہیں۔ یہ دور حاضر کی ایجاد ہے، اس سے پہلے زمانے میں یہ چیز نہیں ہوتی تھی۔ بادشاہی کے پاس آخری اپیل بھی بادشاہی کے پاس ہوتی تھی۔ خود ہمارے ہاں جو بادشاہتیں قائم ہوئیں اس میں بھی یہی تھا کہ آخری اپیل بادشاہی کے پاس ہوتی تھی۔ ہمیں معلوم ہے کہ جب آہستہ آہستہ اقتدار نیچے آنا شروع ہوا ہے، جیسے مثال کے طور پر 1215 کے میگنا کارٹا کے بعد دارالعمرا کی طرف منتقل ہونا شروع ہوا، تو پھر آخری عدالت دارالعمرا ہی تھا۔ ابھی تھوڑا عرصہ پہلے انگلستان میں سپریم کورٹ بنی ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتی تھی۔ دارالعمرا کے اندر ایک کمیٹی کہیے یا ایک مجلس کہیے بن جاتی تھی، وہ آخری اپیل سنا کرتی تھی، وہ ہاؤس آف لارڈز ہی تھا جس کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوتا تھا، اور اس سے پہلے بالعموم بادشاہ۔ تو یہ تقسیم ہونا شروع ہوئی، پھر آہستہ آہستہ معاملہ نیچے آنا شروع ہوا، یہاں تک کہ دور حاضر میں یعنی 1.5-2 صدی پہلے پھر تقسیم ہونا شروع ہو گئی، اور وہ تقسیم جس طرح کہ ہم جانتے ہیں کہ عدلیہ، مقننہ اور انتظامیہ کے تین حصوں میں ہو گئی۔ لیجسلیچر بالکل الگ ہو گیا، اسی طرح سے جو ایگزیکٹو ہے وہ الگ ہو گئی، اور جوڈیشری بالکل الگ ہو گئی۔ ان کے درمیان حدود اختیارات کی تقسیم بھی ہوئی۔ یہ جو ہمارے یہاں دستور بنائے جاتے ہیں وہ اسی مقصد سے بنائے جاتے ہیں کہ یہ اقتدار کو کس طریقے سے استعمال کریں گے، اس کو قاعدے میں لے آیا جائے۔ ہم چونکہ اب اس کے عادی ہو گئے ہیں تو اس زمانے سے واقف نہیں ہیں جب مطلق العنان اقتدار ہوتا تھا اور اس میں آخری عدالت بادشاہی کی عدالت ہوتی تھی، پھر وہ جو جی چاہے کرے۔ اس کا کچھ نہ کچھ حصہ اب بھی رکھا جاتا ہے، یعنی اگر کوئی بڑی سزا دی جاتی ہے تو ایک آخری رحم کی اپیل کا اختیار ہوتا ہے جو صدر کے پاس کی جاتی ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ پھر آخری فیصلے میں بعض اوقات رہائی تک کا حکم ہو جاتا ہے۔ تو اس کی کچھ یادگار ابھی باقی ہے، لیکن بہرحال بہت کم یہ چیز رہ گئی۔ مطلب یہ ہے کہ اس فتح کے نتیجے میں ہم نے ایسا اختیار ان لوگوں پر تمہیں دے دیا ہے کہ اب تم ان کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہو، تمہارے اختیار و اقتدار میں کوئی مداخلت کرنے والا نہیں ہے۔ یہ اسی طرح کی تعبیر ہے جو سورہ سعد کی آیت 39 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے امنن او امسک بغیر حساب کے الفاظ میں آئی ہے۔ وہاں بالکل اسی مضمون کا جملہ حضرت سلیمان کے بارے میں ہے، چاہو تو اب لوگوں کے اوپر کرم فرماؤ، اور چاہو تو جو کچھ ہے کسی مداخلت کے بغیر، کسی احتساب کے بغیر کلتے چلے جاؤ۔ اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اجازت دے دی تھی کہ وہ چاہے ظلم کرے چاہے انصاف سے کام لے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا۔ جس طرح ہمیں اجازت نہیں دی گئی کہ تم چاہو تو کفر کرو، بہت اچھی بات ہے، نہیں، یہ اختیار کا بیان ہے۔ چاہو تو شکر گزار بن کے رہو، چاہو تو اللہ تعالیٰ سے ناشکری اختیار کر لو۔ تو یہ اس طرح کا جملہ ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ اب دیکھیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ہم نے اے ذوالقرنین یہ تیرے اختیار میں ہے، ہم نے کہا اے ذوالقرنین یہ تیرے اختیار میں ہے کہ چاہو تو انہیں سزا دو اور چاہو تو ان کے بارے میں حسن سلوک کا رویہ اختیار کرو۔ اس میں اب یہ بتا دیا گیا کہ بادشاہوں کے قصے سنتے ہو، تو یہ بھی سمجھ لو کہ بادشاہت اللہ کی بڑی نعمت بھی تھی، اس کا اختیار بھی بڑا غیر معمولی تھا، لیکن وہ اس کے لحاظ سے ذمہ داری بھی اتنی بڑی۔ یعنی اگر اس طرح کا اختیار ملا ہے تو پھر جیسے ہمیں ملا ہے اس کے کچھ نتائج ہیں۔ بادشاہوں کو جب یہ اقتدار ملتا تھا उसके भी कुछ नताइज थे। अब देखें उन नताइज को बयान किया, काला अम्मा मन जलमा فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا۔ اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا، یعنی وہ ایک ایسا بادشاہ تھا کہ جو خدا ترس تھا، اللہ سے ڈرنے والا تھا، اس نے جب دیکھا کہ اب مجھے اس درجے کا اقتدار ملا ہے تو اس نے کہا کہ جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے، یعنی عذاب کا تازیانہ برسے گا لیکن ان پر جو ظالم ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کے حدود کی خلاف ورزی کرنے والے ہوں گے اس کے برخلاف، اور پھر جب ہم اس کو سزا دیں گے پھر اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ بھی اس کو سخت سزا دے گا۔ وہ آخرت کو بھی ماننے والا بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ نہیں، سزا تو ہم اسی کو دیں گے جو اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کرے گا، دوسروں پر ظلم ڈھائے گا، اور پھر ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک سزا ہم دیں گے اور ایک سزا پھر قیامت میں اللہ کی طرف سے دی جائے گی۔ یہ قصہ ابھی جاری ہے، وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی و لکم۔